السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقذا والایدان. باب مسجد میں جھاڑو دینا اور وہاں کے چیتھڑے کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں کو چن لینا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 458 ہے اور باب ہے مسجد میں جھاڑو دینا اور وہاں کے چیتھڑے کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں کو چن لینا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اسود او امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال افلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبره فصلى عليها. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا, انہوں نے ثابت سے, انہوں نے ابو رافع سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا. پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی. اس حدیث سے دراصل مسجد کی صاف صفائی, مسجد کی صفائی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی صفائی کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے, اور ایون مسجد میں صفائی کرنے والے لوگ کتنے زیادہ اہم ہوتے ہیں, کتنی ان کی قدر و قیمت ہے. اور یہاں پر یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت, لیکن ایکچولی دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون ہی تھی. بیہقی کی روایت میں اس کا نام بھی ہمیں ملتا ہے کہ ام مہجن نامی وہ خاتون تھی, اور وہ مسجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ کیا کرتی تھی یا اس کی خدمت انجام دیتی تھی. جب اس کی موت کی خبر آپ نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں اس کا جنازہ ادا فرمایا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی اس طرح خدمت کرنا یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اس کے لیے لوگوں کو مخصوص بھی کرنا چاہیے, اور مسجد کا احترام سب پر لازم ہے کہ بلا وجہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے, وہاں پر کچرا نہ پھینکا جائے, اور اگر پھینک دیا ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے. تو یہاں پر اس خاتون کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کتنی اس کی اہمیت اس خاتون کی, کہ جب آپ کو خبر ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا, ہو سکتا ہے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اچھا یہ تو معمولی خاتون ہے, اس کا کیا ذکر کیا جائے. لیکن جب آپ کو خبر ملی اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ خاتون انتقال کر گئی ہے, آپ نے اس کی قبر کے بارے میں پوچھا, وہاں جا کے آپ نے ہو سکتا دعا کی ہو اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ خواتین کا کیا مقام ہے اسلام میں, اور خواتین چاہے وہ حبش کی رہنے والی ہوں, کوئی خادمہ ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اپنے اس کام کی وجہ سے اس نے کتنا بڑا مرتبہ پا لیا ماشاءاللہ, کہ مسجد کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی اس کا جنازہ پڑھا. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. آگے باب ہے, بیچ میں کے بہت سارے ہم نے چھوڑ دیے ہیں, اور ہم اس لیے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں یہ سارے باب کہ اگر ہم ہر حدیث کو پڑھتے جائیں گے تو ہمارے پاس پھر ٹائم بالکل بھی نہیں رہے گا. اور یہ وہ تمام احادیث ہیں جو کہ ہم سے اتنی زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہیں, جو مسجد سے ریلیٹڈ احادیث ہیں, چونکہ ہم خواتین ہیں, اور جن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ہم اسی طرح سے وہ اہم اہم ابواب لیتے جا رہے ہیں. ویسے تو سارے ہی باب بہت اہم ہیں لیکن خواتین سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم لیتے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو مسجد اور نماز کا چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو انشاءاللہ. باب دخول المشرکی فی المسجد, مشرق کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے. اب یہ بھی حدیث میں کہ اہم تھی کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت ہی اس کے تعلق سے شدت پسندی پائی جاتی ہے اور بالکل کہتے ہیں کہ مشرق نجس ہوتے ہیں تو بالکل ان کو داخل ہی نہ ہونے دیا جائے مسجد میں, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے جو ڈیلیگیشنز آتے تھے یا جو وفود آتے تھے اور ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہوتا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد ہی میں ٹھہراتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر ظاہری کوئی گندگی نہ لگی ہو تو کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے, لیکن یہ کہ اجازت ہے اور اس کی گنجائش نکلتی ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجدی فجاءت برجل من بنی حنیفتی یقال له ثمامہ بن اسال فربطوه بسارية من سواری المسجد. ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس بن سعد نے سعید بن ابی سعید مقبری کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا, وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت کفار و مشرکین کو بھی آداب مسجد کے شرائط کے ساتھ مساجد میں داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے. امام بخاری کا مقصد یہی ہے اس حدیث کو یہاں اس باب کے تحت لانا کہ ایک مشرک کا مسجد میں آنا کیسا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی مشرک بھی مسجد میں آ سکتا ہے, بطور شرط یہ کہ اس کو مسجد کے آداب بھی تھوڑے بہت معلوم ہوں. بابو رفع الصوت فی المسجد, مساجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے. حدثنا علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح المدینی قال حدثنا یحیی بن سعید القطان قال حدثنا الجعید بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأعطيني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعانی اسواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا, انہوں نے سعید بن یزید سے بیان کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا, کس نے میری طرف کنکری پھینکی, میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ. میں بلا لایا. آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے, یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہی انداز تھا کہ ایک صحابی کو متوجہ کیا, کنکری پھینکی, اور یعنی ضرور نہیں کہ کنکری انہوں نے ان کو مارنے کے لیے پھینکی تھی, ان کو متوجہ کرنے کے لیے پھینکی تھی کنکری, اور پھر کہا کہ وہ دونوں اشخاص کو بلا لاؤ جو مسجد نبوی کے سامنے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں یا آواز بلند کر رہے ہیں, اور ان سے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا, لیکن چونکہ تم اس شہر کے نہیں ہو, باہر سے آئے ہو, لہٰذا ان کو چھوڑ دیا. تو اس سے مسجد کے آداب ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ مسجد میں شور و غل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادب سے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, یا تو وہاں ذکر و اذکار کیا جائے, کوئی اچھی باتیں کی جائے, تعلیم و تدریس کا انتظام ہو, یہ تلاوت قرآن ہو یا نماز ہو، دنیاوی باتیں اور اونچی آواز کر کے باتیں کرنا وہاں منع ہے۔ ہاں، درس و تدریس کرنا جائز ہے، اس میں آواز بلند ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث کا باب ہے، مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا اور یوں ہی بیٹھنا۔ باب الحلقۃ والجلوس فی المسجد، اس میں حدیث نمبر 474 ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره ان ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل نفر ثلاثه فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فاما احدهما فرع فرجه في الحلقه فجلس واما الاخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فعرض فعرض الله عنه۔ بہت ہی یہ تھوڑی سی ڈرا دینے والی حدیث ہے، اور خصوصاً جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ بات یہاں بتائی گئی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو خصوصاً میں اور آپ اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ایک طرح سے ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس حدیث کو بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے کہ عقیل بن ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے انہیں خبر دی ابو واقد لیسی حارث بن عوف صحابی کے واسطے سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ تین آدمی باہر سے آئے، دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا، ان دو میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص، رہا دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سٹیٹس سے نیچے نہیں آنا چاہتے، یا وہ اپنا ایک خاص معیار بنا لیتے ہیں کہ ہم چونکہ بہت اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، یا بہت اچھے ہیں، یا ہمارے لیے تو کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے، یا ہم کو کچھ اسپیشل پروٹوکول دینا چاہیے، یا ہماری اسپیشل کچھ آؤ بھگت ہو، یا ہماری مخصوص جگہ ہو۔ تو یہاں پر ایسے ہی ایک شخص کا ذکر ہے کہ تین لوگ آئے تھے، دو تو آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، ایک جہاں خالی جگہ اس کو دکھائی دی اس نے وہاں جگہ پکڑ لی، دوسرا شخص وہ تھا جو تھوڑا شرمایا آگے جانے میں، تو اس نے جہاں اس کو جگہ ملی پیچھے، وہاں پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص اس کو اپنے حساب سے اس کو جگہ ہی نہ ملی، اس کو لگا کہ مجھے کوئی اور ہو سکتا اسپیشل جگہ ملنی چاہیے تھی، وہ واپس پلٹ گیا۔ فأعرض، جب اس نے اعراض برتا تو فأعرض اللہ عنہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس سے اعراض برتا، اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے اعراض برتے۔ آپ دیکھیں، جو یہ علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، دینی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں انسان کچھ سیکھتا ہے، یہاں کی برکت، یہاں کی رحمت ہی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں، اس وقت تک کے لیے جتنی دیر ہم کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے تمام جتنے بھی جو گھریلو کام ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ وہ دو ڈھائی گھنٹے، تین گھنٹے ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ایسے لگتا ہے ہر فکر سے ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم صرف طالب علم ہیں فی الحال۔ اور یہ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم کی طلب میں نکلنے والے لوگ ہیں، جنہیں علم سے دلچسپی ہوتی ہے، علم سے شغف ہوتا ہے، جنہیں علم سے محبت ہوتی ہے حاصل کرنے سے، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایک شخص تھا جو آگے بیچ میں اس کو جب جگہ ملی تو وہ وہاں بیٹھ گیا، تو اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دے دی، یعنی جو جتنا آگے آئے گا۔ اس سے جیسے ہم نے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتاب العلم میں بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور وہاں پر امام بخاری اسی حدیث کو اس باب کے تحت لائے تھے کہ ایمان میں آگے ہونا یا علم کی اہمیت اور فضیلت، سوری کتاب العلم میں لائے تھے امام بخاری اس کو، اور پھر وہاں پر انہوں نے علم کی فضیلت بتائی تھی۔ تو جو آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے جگہ دی، یعنی وہ علم حاصل کرنے کے بارے میں نہ وہ جھجکا، نہ شرمایا، نہ اس نے حیا کی، نہ لوگوں کی پرواہ کی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم لوگ کیا کرتے کہ آگے کیسا بڑھیں، سب لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھیں گی، سب لوگ ہمیں دیکھیں گے، پیچھے ہی کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں، پھر جب پیچھے رہ جاتے ہیں ہم تو پھر ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، پھر کبھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہٰذا دینی مجلسوں میں علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں۔ جب آپ آگے بڑھ چڑھ کر جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف آگے بڑھے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا مقام ہے یہ۔ اور ہم نے وہاں پڑھا تھا کتاب العلم میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم قریب بیٹھ کر کوئی بات سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک تو مسلسل استاد کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی ہم سے حرکت سرزد نہیں ہوتی، یا پھر غیر سنجیدہ حرکت ہم نہیں کرتے۔ پھر استاد کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں کچھ خاص سیکھنے کو ملتا ہے، استاد کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عادتیں، تو انسان مزید زیادہ کچھ سیکھتا ہے پیچھے بیٹھنے والوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری طرف آگے بڑھے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ باب الاستلقاء فی المسجد، مسجد میں چتلیٹنا کیسا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلم عن مالک عن ابن شہاب عن عباد بن تمیم عن امت انہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلقیا فی المسجد وادی ان احد رجلیہ علی الاخرى وعن ابن شہاب عن سعید بن المسیب قال کان عمر و عثمان یفعلان ذلک۔ ہم سے عبداللہ بن مسلم قامبی نے بیان کیا امام مالک کے واسطے سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبادہ بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم معزنی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا، یعنی بالکل پیٹ کے بل، آپ اپنے ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک تو مسجد میں لیٹنا کیسا ہے، اور دوسرا چت لیٹنا کیسا ہے، اور تیسرا پیر پر پیر رکھے، یہاں کیا ہے کہ آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پر کس قدر توہم پرستی میں مبتلا، کہتے ہیں کہ پیر پر پیر ڈال کر نہ بیٹھنا چاہیے نہ لیٹنا چاہیے، اس کو وہ برا شگون لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہیں اور ایک پاؤں دوسرے پر پاؤں پر پاؤں رکھے ہیں، لیکن لیٹے لیٹے ہی پاؤں پر پاؤں رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے پاؤں رکھنا کہ جس کی وجہ سے لباس بے ترتیب نہ ہو اور جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے، جائز ہے، لیکن اس طرح سے پیر رکھنا کہ جس کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے رہا ہو، تو اس کی دوسری حدیث میں ہمیں منائی بھی ملتی ہے، یعنی ممانعت ملتی ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں عمر عثمان رضی اللہ عنہم کا بھی عمل بتایا گیا ہے۔ تو جب پیر پر پیر رکھنے سے رکھ کر لیٹنا اس وقت منع ہے جب شرمگاہ بے پردہ ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر کوئی ستر پوشی کا پورا اہتمام کرتا ہے اور پھر اس طرح سے چٹ لیٹ کر سونے میں سوتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ وہ لوگ صرف تہبند استعمال کرتے تھے، پیجامہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل جیسے پیجامہ ہے یا پینٹ ہے یا شلوار ہے، اس میں سے تو شرمگاہ کے کھلنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سلا ہوا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں وہ لوگ زیادہ تر بغیر سلے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ احتیاط لازمی ہے۔ باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس، عام راستوں پر مسجد بنانا جبکہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل بن شهاب قال أخبرني أروى بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء ولا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. امام حسن بصری اور ایوب اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے. ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے ابن شہاب زہری سے, انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا, اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں. سبحان اللہ, کتنا بڑا آنر ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی, وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے, جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا. قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے. یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عمل بتایا جا رہا ہے کہ ان کا قرآن پڑھنے کا اور قرآن کا انداز کیسا تھا, اور اصل بات بتانا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی اپنے گھر کے صحن ہی میں, گھر کے سامنے, جس کی بنا پر بہت سارے لوگ جو مشرکین کی عورتیں اور بچے تھے وہ ان کا قرآن سنا کرتے تھے. تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مسجد کا اپنی ملک میں بنانا جائز ہے اور غیر ملک میں منع ہے. یعنی جس زمین کے آپ مالک ہیں اس میں آپ مسجد بنا سکتے ہیں, لیکن جس زمین کے آپ مالک نہیں ہیں اس میں مسجد نہیں بنا سکتے. اور راستوں میں بھی مساجد بنانا درست ہے جبکہ وہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ ہوں, یعنی لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. اور راستوں میں ایسے بنائی جا سکتی ہے کہ جہاں چلنے کی جگہ ہو وہاں نہ ہو بلکہ سائیڈ میں ہو, اس طرح سے. تو بہرحال گھروں کو بھی مسجد بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اپنا کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لیں اور وہاں نماز پڑھتے رہیں مسلسل, تو وہ بھی آپ کے لیے مسجد ہوگی. صحابیات میں سے اکثر صحابیات ایسا کیا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھروں کے ایک کونے کو یا گھر کے کسی ایک حصے کو مسجد بنا لیا تھا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے جو بعد میں آنے والی خواتین تھیں تابعات یا تبع تابعات یا جو محدثات گزری ہیں, انہوں نے بھی اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنا لیا تھا. اب آئیے سترے کے جو احکام ہیں, کافی آگے کی حدیث ہے, حدیث نمبر 493 ہے, یا ہو سکتے آپ کے پاس 494 یا 492 ہو, کیونکہ ایک ایک حدیث کا فرق سب کتابوں میں چل رہا ہے. سترۃ الامام سترۃ من خلفہ, امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کرتا ہے. سترے کا مطلب ہوتا ہے سین تے رے, اس کا روٹ ورڈ ہے, اور سین تا را روٹ ورڈ ہے, اور اوٹ یا آڑ کو کہتے ہیں. تو نمازی اپنی نماز میں خلل نہ ہو اس بنا پر اپنے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تھوڑی لمبی سی, تو وہ سترہ کہلاتا ہے, جس کے درمیان سے, یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا منع ہے. اور اللہ کے رسول نے خاص طور سے روکنے کے لیے کہا ہے کہ جو نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرتا ہے اس کو روک دو, کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ابن شہاب بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ان عبداللہ بن عباس انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتانی وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا الى غیر جدار فمررت بین ید بعد صفی فنزلت وارسلت الاتانی ترتعو ودخلت فی الصفی فلم ينکر ذلك علی احد. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے اپنے شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی، میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، بس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، یعنی سامنے سترا تھا اور اس کے سامنے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے صفیں تھیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ پیچھے صف میں داخل ہونا یا صف میں شامل ہو جانا درست ہے، کیونکہ جو سترا امام کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ پیچھے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے سترا. تو اس میں تو باقاعدہ اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کی عادت یہی تھی کہ میدان میں آپ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھتے، اس لیے ہمیشہ آپ کے آگے برچھی گاڑی جاتی، تو اس وقت بھی آپ کے سامنے سترا ضرور ہوگا. تو باب کا مطلب یہ ہوا، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ امام کا سترا مقتدیوں کے لیے کافی ہے. باب قدرکم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترا، نمازی اور سترے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. حدثنا عمرو بن زرارہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر الشاتی. ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی حازم نے اپنے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے سہل بن سعد سے انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا، تو یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بکری گزر سکے، یعنی سجدہ آپ کر سکیں، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے سترے میں اور نمازی میں. بابو اسم الماری بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعرة بين يدي المصلى، فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه، قال ابو النضر لا ادري اقال 40 يوما او شهرا او سنه. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نظر سالم بن ابی امیہ سے خبر دی، انہوں نے بسر بن سعید سے کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری کی خدمت میں یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا. ابو النضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بسر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی احتیاط کتنی زیادہ ہوتی تھی کہ حدیث میں انہوں نے اتنے ہی الفاظ دیے جتنے ان کو یاد تھے، وہ یہ بھول گئے تھے کہ 40 سال کہا تھا یا 40 دن کہا تھا یا 40 مہینے کہا تھا. تو بہرحال اصل میں ہم چاہے 40 دن لے لیں یا 40 مہینے لے لیں یا 40 سال لے لیں، اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ جو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی کہ وہ سامنے سوئی رہتی تھیں اور پیر ان کے اللہ کے رسول کے سامنے ہوتے تھے، جب اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو وہ پیر سمیٹ لیتی تھی، تو پہلے سے آلریڈی اگر کوئی وہاں موجود ہے اور ہلکا سا، یعنی پورا کا پورا انسان سامنے موجود نہیں ہے، تھوڑا بہت حصہ اس کا موجود ہے، تو نماز ہو جائے گی. لیکن اسپیشلی وہاں سے گزرنا جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی چلتے پھرتے انداز میں وہاں سے گزرنا، یہ منع کیا گیا ہے. تو کوئی سترا رکھ لینا چاہیے نمازی کے درمیان، نماز اور نمازی کے درمیان، تاکہ پھر اس کے بیچ میں سے کوئی گزر نہ سکے. ہاں سترے کے اس کے آگے سے کوئی بھی شخص پھر گزر سکتا ہے. بابو من لا یقطع الصلاۃ شیئن، اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. پچھلی والی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 496 تھی اور اس کے بعد والی 510 اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ 514 باب من لا یقطع الصلاۃ شیئن اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. اس سے ہمارے یہاں پر یہ بات بہت مشہور ہے نا کہ اچھا نماز توڑ دی ان کی نماز ٹوٹ گئی, تو کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی. یعنی سامنے والا اگر کوئی گزرتا ہے یا کچھ شور و غل کرے تو وہ اس کا مسئلہ ہے, نمازی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. حدثنا عمر بن حفص بن قیاس حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال العامش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشہ ذکر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمراۃ فقالت شبحتمون بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مستجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوزي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا, کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا, کہا ہم سے عامش نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابراہیم نے اسود کے واسطے سے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے, اور دوسری سند اور عامش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا, اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں, یعنی کتا, گدھا اور عورت. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا, حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی. مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو, اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی حاجت پیش آتی تو وہ سائڈ سے نکل جاتی تھی پیروں کے پاس سے خاموشی سے, اور وہ کہتی کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور یہاں پر دراصل کچھ لوگوں نے کہا کہ کتا اور گدھا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور ساتھ میں عورت کو بھی ملا دیا کہ کتے, گدھے اور عورت نماز کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث بھی صحیح ہے, لیکن اس سے مقصد یہ بتانا تھا کہ ان کے سامنے سے گزرنے سے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے. یہ مقصد نہیں تھا کہ واقعی ان کا سامنے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے. انہیں ایک حدیث آلریڈی موجود ہے جس میں عورت اور یہ جانور کے گزرنے سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے, کیونکہ سامنے سے جو بھی گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے نماز میں خلل تو ہوگا ہی, اور عورت اگر گزرے تو زیادہ خلل واقع ہو سکتا ہے. اس بنا پر یہاں پر کہا گیا, لیکن ایکچولی یہاں پر یہ مقصد نہیں تھا کہ عورت کو نعوذ باللہ جانوروں کے برابر کر دیا جائے, اور اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کلیئر کیا کہ تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا, یعنی یہ درست نہیں ہے. اور وہ یہ کہنے لگی کہ میں گزر جاتی وہاں سے, آپ کے پاس سے مجھے کچھ ضرورت ہوتی تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, لیکن میں خاموشی سے پیر کے پاس سے گزر جاتی تھی. تو یہاں پر نماز ٹوٹتی نہیں ہے اگر کوئی وہاں سے گزرے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ظاہری الفاظ پر حکم لگا دیا تھا, اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تردید ضروری سمجھی. اور اس حدیث سے یہ بھی شبہ ہوتا تھا کہ نماز کسی دوسرے کے عمل سے بھی ٹوٹ سکتی ہے, اس لیے امام بخاری نے یہ عنوان لگایا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی, یعنی کسی دوسرے کا کوئی عمل خاص طور سے سامنے سے گزرنا نماز کو نہیں توڑتا ہے. اذا حمل جاریتا صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ, اس بارے میں کہ نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر کسی بچے کو اٹھا لے تو کیا حکم ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن ربيعه بن عبد الشمس فاذا سجد ودعها واذا قام حملها. حديث نمبر 516 ہے 516. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے خبر دی, انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے, انہوں نے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے. ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے. اب یہاں سے دیکھیں کہ الحمدللہ کتنی کلیئر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بچوں کو نماز میں گود میں اٹھانا یا کندھے پر اٹھانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی باجماعت نماز پڑھ رہا ہو مسجد میں ہو تو اجنبی ماحول کی وجہ سے چھوٹے بچے اور زیادہ روتے ہیں کہ ان کی امی کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو کچھ جو ہماری یہاں کی خواتین ہوتی ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان کی, چونکہ انہیں خبر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو گود میں اٹھانا نماز میں جس سے نماز ٹوٹ جائے گی, تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں بچے کو, اور بچہ اس قدر زیادہ زور سے روتا ہے کہ سب کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ ماں کا کیا دل لگ رہا ہوگا نماز میں جب بچہ اتنا رو رہا ہے, تو آپ بتائیں. تو بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے, یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور جس وقت رکو میں جائیں یا سجدے میں جائیں بچے کو اتار دیں, اور جب رکو سے کھڑے ہو جائیں تو پھر بچے کو گود میں دوبارہ اٹھا لیں. اور اگر بیچ میں سے بھی آپ اٹھا لیتے ہیں, یعنی بچہ رو رہا تھا نیچے ہے اور آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ آگے بڑھ کر سامنے سے بچے کو اٹھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی جھک کر, یہ مطلب ہے. تو یہ جو امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب نواسی تھیں, اور بعض اوقات اس فطری محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز میں اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تھے جبکہ یہ چھوٹی تھیں. امامہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا, اور وہ ان سے نکاح کرنے کی وصیت بھی فرما گئی تھی, یعنی خود فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد امامہ سے نکاح کر لینا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد نکاح ہوا, کیونکہ ایک ہی نکاح میں خالہ اور بھانجی نہیں رہ سکتی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو تب اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا. یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے, اور 40 ہجری میں پھر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی. پھر ان کی وصیت کے مطابق, یعنی علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو وصیت کی تھی, اور امامہ رضی اللہ عنہ کا نکاح یا عقد ثانی پھر مغیرہ بن نوفل سے ہوا, جو عبد المطلب کے پوتے تھے, اور انہیں کے پاس پھر آپ نے وفات پائی. تو امام بخاری یہاں پر اس حدیث کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی وسعت ہے اسلام میں اور کتنی آسانیاں ہیں کہ کسی خاص موقع پر اگر کوئی شخص نماز میں اپنے کسی پیارے معصوم بچے کو کاندھے پر بٹھا لے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے, اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح سے فتوے نہیں دیے گئے ہیں کہ اگر یہ کر لیا تو غلط ہے اور ناجائز ہے, وہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا, نہیں. اور نماز کو یہ چیزیں نہیں توڑتی ہیں جو ابھی ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں. ہاں کچھ سچویشنز ہیں جس میں آپ اگر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, جہاں سے چھوڑی تھی پھر وہیں پڑھیں گے, لیکن یہ چیزیں نماز کو نہیں توڑتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے پر عمل کرنے والے بنیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بنیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.